بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب کٹ آؤٹ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں طارق اسماعیل ساگر. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں 0321-2138-225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. کتاب کا نام کٹ آؤٹ, مصنف طارق اسماعیل ساگر, ساگر پبلشرز, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. فون نمبر 0427230423. جملہ حقوق محفوظ ہیں. نام کتاب کٹ آؤٹ, مصنف طارق اسماعیل ساگر, ناشر ساگر پبلشرز, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. فون نمبر 0427230423. کمپیوٹر کوڈ 1F18. قیمت 170 روپے. ملنے کے پتے ضیاء القرآن پبلیکیشنز, داتا دربار روڈ, لاہور. فون نمبر 7221953. فیکس 0427238010 9 الکریم مارکیٹ اردو بازار, لاہور. فون نمبر 7247350. دوسرا نمبر 7225085. 14 انفال سینٹر اردو بازار کراچی. فون نمبر 02122112011. دوسرا نمبر 02126304111. فیکس نمبر 02122102112. ای میل salis@ziaulquran.com, ziaulquran@brain.net.pk. وزٹ اور ویب سائٹ www.ziaulquran.com. مصنف کی دیگر تصانیف. میں ایک جاسوس تھا, وطن کی مٹی گواہ رہنا, دہشت گرد, کمانڈو, کریک ڈاؤن, اے رائے حق کے شہیدوں, وادی لہو رنگ, ریڈ الرٹ, را اور امریکہ لرز اٹھا, پاکستان کا مستقبل, مسافت, الاؤ, کفارہ. مذہبی سیاست کے تضادات. مصنف سہیل وڑائچ. مذہبی سیاسی رہنماؤں اور علماء کرام کے تھیکے اور نوکیلے انٹرویوز پاکستان کی سیاسی مذہبی سیاست اور قیادت کے اندرونی تضادات کا بھرپور محاکمہ. محلاتی سیاست کی اندرونی کہانیاں جو مذہبی رہنماؤں کے ذریعے پہلی مرتبہ آپ تک پہنچیں گی. محقق صحافی طارق نویس. سہیل وڑائچ کے وہ انٹرویو جن کے بغیر ہماری تاریخ نامکمل اور ادھوری رہے گی. قیمت 275 روپے. ساگر پبلشر, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. بیس کیمپ ناول. مصنف طارق اسماعیل ساگر. تحریک آزادی کشمیر کے پس منظر میں لکھی ایک سچی کہانی, جہاد, محبت اور قربانی کی لازوال داستان, ایک بھارتی رہا گم کردہ مسلمان کی لہو رنگ جہد مسلسل, جہادی جذبوں کو زندہ تابندہ کرنے والی ایک مسلمان مجاہدہ کا ولولہ انگیز, ناقابل فراموش اور دلوں میں اتر جانے والا تذکرہ. قیمت 150 روپے. ساگر پبلشر, 7A لوئر مال, داتا دربار روڈ, لاہور. پورا سچ. مصنف شیخ محبوب الہی, گولڈ میڈلسٹ تحریک پاکستان, کانگریسی ایجنٹوں کی طرف سے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کا پہلا بھرپور مدلل جواب، سینکڑوں دستاویزات اور درجنوں کتب کی مدد سے تیار کردہ وہ حقائق جن پر سازش کے تحت پردہ ڈالا گیا پہلی مرتبہ منظر عام پر آ رہے ہیں۔ انگریزوں کے تنخواہ دار ایجنٹ کون تھے؟ دستاویزی حقائق، نایاب انگریزی کتب جن میں ایم ایس کوریجا کی سرحدی گاندھی بھی شامل ہے اور اردو ترجمہ پہلی بار، قائد اعظم کی اس زندگی کا احوال جب وہ صرف مسٹر جناح تھے، کانگریس اور تحریک پاکستان کے مخالفین کے خفیہ مراسم، خفیہ مراسلت اور ان خوفناک منصوبوں کی تفصیل جو امت مسلمہ کی تباہی کے لیے تیار کیے گئے تھے، ایک مدلل کتاب، مکمل دستاویز، پاکستان دشمنوں کے منہ پر بھرپور تماچا۔ ساگر پبلشر، 7A لوئر مال، داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون نمبر 0427221953۔ انجم انصار کی دلوں کو چھو لینے والی تحریریں، رنگ چاہت کے، قیمت 150 روپے، شوخی گفتار، قیمت 200 روپے، حسینوں کے خطوط، قیمت 200 روپے۔ ساگر پبلشر، 7A لوئر مال، داتا دربار روڈ، لاہور۔ آبرو پاکستان، جناب ڈاکٹر عبد القدیر کو نظر عقیدت۔ تقریر، جاسوسی اور انٹیلیجنس امور کا شعور اور اپ ٹو ڈیٹ نالج رکھنے والے طارق اسماعیل ساگر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں اردو زبان کا شاید واحد ایسا لکھاری ہے جس نے بلا شبہ جدید انگریزی ادب کے ہم پلہ ناول لکھے ہیں۔ دنیا بھر میں خصوصاً انگریزی فکشن کے جتنے ممتاز اور نمایاں نام دکھائی دیتے ہیں وہ اسی حوالے سے اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہوئے ہیں جس کا ذکر میں نے کیا۔ طارق اسماعیل ساگر کو اس کے بہت سے ناولوں کے حوالے سے بلا شبہ اردو ادب کا فریڈرک فورس سائٹ کہا جاتا ہے، خصوصاً اس نے بھارتی سپریم انٹیلیجنس ایجنسی کی پاکستان میں جاری منفی اور مذموم کاروائیوں کے پس منظر میں جو ناول لکھے وہ کسی بھی ملک کے ادب کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ ایسی کتابیں لکھنے کے لیے بے پناہ مطالعہ، مشاہدہ، متعلقہ امور سے متعلق تکنیکی باریکیوں پر عبور ضروری ہے۔ مجھے اس بات پر قطن حیرت نہیں ہوئی کہ ہمارے ادبی حلقوں میں سے وہ پذیرائی کیوں نہیں مل سکی جو عوامی حلقوں میں حاصل ہے، کیونکہ میرے خیال سے ناول کی جس تکنیک کو اردو زبان میں طارق اسماعیل ساگر نے متعارف کروایا ہے اسے ہمارا نام نہاد نقاد آگاہ ہی نہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں علم کی پذیرائی کارداد ہے۔ لیکن طارق اسماعیل ساگر کے لیے کبھی یہ مسئلہ نہیں رہا، وہ آج بھی اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ اپنے مشن پر کاربند ہے، اپنے متعلقہ حلقوں میں اس کا بے پناہ احترام کیا جاتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسد خان۔ صفحہ نمبر 7، بمبئی کے سانتا کروز ہوائی اڈے کی یہ عمارت گو کے ایئرپورٹ ہی کا حصہ تھی، لیکن اسے کبھی سیولین فلائٹس کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ یوں تو یہاں ہمیشہ خصوصی پروازیں اترا اور چڑھا کرتی تھیں، لیکن آج بطور خاص یہاں فوجی ریڈ الرٹ تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مقامی اسٹاف جس کا تعلق ملٹری انٹیلیجنس کی فوجی یونٹ سے تھا اور جسے یہاں ایئر ٹریفک کنٹرول کی ذمہ داریاں سونپی گئی تھیں اسے بھی آج اچانک ہٹا لیا گیا تھا۔ اب یہاں را کی خصوصی ٹیم چارج سنبھالنے آئی تھی، یہ معمول کے خلاف تھا، لیکن اس خصوصی پریکٹس کے لیے اسٹاف کو براہ راست جی ایچ کیو سے احکامات جاری ہوئے تھے اور انہوں نے مطلوبہ فلائٹ کی آمد سے 24 گھنٹے پہلے ہی یہاں کا چارج دہلی سے آنے والی ٹیم کو سونپ دیا تھا۔ اس ٹیم کی کمان سنجے دیوگن کر رہا تھا جس کا تعلق تو را سے تھا، لیکن جو انٹیلیجنس کمیونٹی میں ہوائی امور سے متعلق خصوصی مہارت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ بمشکل 5 منٹ میں دیوگن نے مقامی اے ٹی سی ایئر ٹریفک کنٹرول کا بندوبست سنبھال لیا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم کے لیے یہ اجنبے کی بات ہرگز نہیں تھی کہ اسے پہلے ہی سے یہاں کے کوڈ اور ڈی کوڈ سسٹم کا علم تھا۔ سانتا کروز کے اس اہم حصے کی حفاظت کے لیے بھارتی نیول کمانڈوز کو تعینات کیا گیا تھا، اور اس 3-4 کلومیٹر کے رقبے میں پھیلے علاقے کے نزدیک کوئی سرکاری ایجنسی بھی نہیں پھٹک سکتی تھی۔ صفحہ نمبر 8، حفاظتی اقدامات کا یہ عالم تھا کہ مقامی پولیس چیف کو بھی مکمل لا علم رکھا گیا تھا اور اس کے شدید احتجاج پر بھی اسے معاملے کی ہوا نہیں لگنے دی گئی. صرف یہ بتانے پر اکتفا کیا گیا کہ اس علاقے کے گرد قریباً 10 کلومیٹر پر ایک طرح سے مارشل لا نافذ ہے اور یہاں کسی سرکاری ایجنسی کو بھی گھومنے کی اجازت نہیں ہے. جب ہوم منسٹری کی سطح پر یہ معاملہ زیر بحث آیا تو پولیس حکام کو ٹاپ سیکرٹ کی مہر کے ساتھ معذرتی خط ارسال کر دیا گیا, جس کے بعد سختی سے یہ باب بھی بند ہو گیا. اور اب تو گزشتہ 7-8 ماہ سے یہ حال تھا کہ بمبئی پولیس نے اسے اپنے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ایریا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی تھی. گزشتہ 1 ماہ سے جب اس علاقے کو خصوصی اہمیت حاصل ہوئی تھی, یہاں عملاً ملٹری انٹیلیجنس کا کنٹرول تھا اور یہاں کی تمام ٹریفک بھی ان کے کنٹرول میں تھی, لیکن آج خلاف معمول پریکٹس ہوئی تھی. اور نہ صرف یہ کہ 24 گھنٹے کے لیے رو نے یہاں کا چارج سنبھال لیا تھا, بلکہ حفاظت پر موجود نیوی کمانڈوز بھی ہٹا لیے گئے تھے اور یہاں دہلی سے بلیک کیٹس آ گئے تھے. بلیک کیٹس کمانڈوز یوں تو اپنے آپ میں ایک الگ اور خود مختار تنظیم تھی, لیکن اس کا ایک بڑا حصہ براہ راست رو کے کنٹرول میں تھا اور 2-3 کمپنیاں تو مستقل رو کی کمانڈ میں رہتی تھیں, یہ بھی ان میں سے ایک کمپنی تھی. اس سارے سیٹ اپ کی کمانڈ جو ہنگامی بنیادوں پر ترتیب گیا تھا سنجے دیوگن کے ہاتھوں میں تھی, اور اپنے طاقتور انتہائی جدید سہولیات والے مختصر سے ٹیلی فون نما ٹیپ پر وہ براہ راست دہلی اور دنیا کے کسی بھی ملک میں اپنے لوگوں سے رابطہ کر سکتا تھا. دیوگن کی ٹیم نے سہ پیر کے بعد سانتا کروز کے اس وی آئی پی حصے پر مکمل کنٹرول کر لیا تھا اور اپنے طریقے سے اس بات کی مکمل تصدیق کر لی تھی کہ ان کی کوئی متحرک ایجنسی تو ان کی مانیٹرنگ نہیں کر رہی. دیوگن کے بریف کیس میں موجود دنیا کے جدید ترین کمپیوٹر پر بیک وقت تمام سہولیات موجود ہیں, جن کے ذریعے وہ کسی بھی سسٹم کو چیک کر سکتا ہے. اس کے تمام ماتحت اپنی اپنی جگہ الرٹ تھے. حفاظت پر معمول بلیک کیٹس کمانڈوز کے کمانڈر کو بھی صرف یہ بتایا گیا تھا کہ رات کے کسی بھی پہر یہاں ایک انتہائی اہم مہمان کی آمد متوقع ہے, جس کو سب کی نظروں سے پوشیدہ رکھ کر یہاں سے کسی اور محفوظ مقام تک لے جانا ہے. اس مہمان کو لانے والے جہاز کا تعلق کس ملک کی ایئر لائن سے ہے اس کا کسی کو علم نہیں تھا. یوں تو یہاں آنے والی اکثر پروازوں کے لیے ایسی خفیہ اہم اقدامات کیے جاتے تھے, لیکن آج ایسا خصوصی اہتمام اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا تھا. این ان لمحات میں جب اجے دیوگن یہاں کی کمانڈ سنبھال رہا تھا, اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے شمال میں شہر سے قریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک ایسی ہی خفیہ ایئر فیلڈ پر ایک چھوٹے جہاز کے سسٹم کی چیکنگ کی جا رہی تھی. موساد کے زیر استعمال اس ایئر فیلڈ پر اسرائیلی کمانڈوز کی ایک کمپنی مستقل تعینات تھی, لیکن اس کا تعلق اسرائیل کے مسلح افواج سے نہیں بلکہ موساد سے تھا, اور اپنے ہر عمل کے لیے یہاں موجود تمام کمانڈوز اپنے چیف کو جواب دہ تھے. دنیا کی طاقتور ترین موساد کی جو عالمی حیثیت تھی وہی اپنے ملک میں بھی تھی. گو کہ اسرائیلی وزیر اعظم بن گوریان نے 1951 میں موساد کو قائم کرتے ہوئے اسے وزارت خارجہ کے ماتحت کیا تھا, لیکن اسرائیل کی طرح دنیا کے دیگر ممالک بھی جانتے تھے کہ اس ایجنسی کا ذکر اسرائیلی بجٹ میں نہیں ہوتا, اس کے سربراہ تک کے نام کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے. موساد اپنے بعض خصوصی اقدامات کے لیے وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لینے کا تکلف نہیں کرتی, اور ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ تھی کہ اس نے بیشتر ایسے کارنامے انجام دیے تھے جنہوں نے سی آئی اے اور کے جی بی جیسی ایجنسیوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے تھے. حیرت انگیز بات یہ تھی کہ موساد کا سارا عملہ صرف 1200 ملازمین پر مشتمل ہے, جس میں صفائی کا عملہ بھی شامل ہے. دنیا بھر میں پھیلے انٹیلیجنس کے طاقتور ترین نیٹ ورک کو صرف 25 ذہن کنٹرول کرتے تھے. یہ 20 تا 25 وہ کیسٹا تھے جن کی انگلیوں کے اشارے پر ساری دنیا کی سیاست ناچ رہی تھی. وہ جب چاہتے اپنے اشارے ابرو کی جنبش سے تیسری دنیا کی کسی بھی ملک کی حالت دنوں میں تبدیل کروا سکتے تھے. حکمرانوں کی عدل بدل, اپنی مرضی کے معاشی نظام کا نفاذ, عظیم یہودی سلطنت کے قیام کے یہ مساد ضروری خیال کرتی تھی. صفحہ نمبر 10. خصوصاً انہیں اپنے ارد گرد اور دنیا کے خطے میں کوئی ایسا حکمران قابل قبول نہیں تھا جس کو اسرائیل یا یہودیوں سے پرخاش ہو. وہ صرف اپنی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو پسند کرتے تھے, اور مستقبل بعید میں بھی اسرائیل کے لیے خطرہ بننے والی کسی بھی شخصیت کو معمولی شک کی بنیاد پر ختم کر دینا ان کی زندگی کا اہم مقصد رہا تھا. موساد کے کسی بھی کیسٹا کی حیثیت اسرائیلی حکومت کے نزدیک بہت اہم تھی. کئی سال کی محنت، جان فشانی، بے پناہ اخراجات اور بے بہا وسائل سے لیس ایک کیٹسا تیار کیا جاتا تھا، جس سے متعلق یہ تصور کیا جاتا تھا کہ وہ موجودہ دنیا میں اپنے وسائل، تربیت اور بے پناہ جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کا حامل یکتائی روزگار ہے۔ آج ایک ایسے ہی کیٹسا نے تل ابیب کے خفیہ ہوائی اڈے سے کسی نامعلوم منزل کی طرف پرواز کرنی تھی۔ یہاں معمول کے مطابق ہی سیکیورٹی کا نظام اتنا فول پروف تھا کہ عام حالات میں بھی چڑیا کے پر مارنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج تو بات ہی کچھ اور تھی۔ پریز جاسوپ، جسے موساد کا کیسٹا ہونے کا اعزاز حاصل تھا، آج بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کے ذہین ڈائریکٹر موہن آہلوالیا کی معیت میں بھارت ایک خاص مشن پر جا رہا تھا۔ یہ مشن کیا تھا؟ اس کا علم خدا کے بعد صرف تین ہستیوں کا تھا، جن میں ایک خود پریز جاسوس، دوسرا موہن آہلوالیا اور تیسرا موساد کا چیف آئزر کوہن تھا۔ دونوں اسرائیلیوں کو تو اس بات کا علم اور یقین تھا کہ اس مشن کا ان دونوں کے علاوہ ابھی تک اسرائیل کے وزیر اعظم کو بھی علم نہیں، کیونکہ وہ غیر ملکی دورے پر تھا، اور آئزر کوہن اس کی واپسی پر اسے اعتماد میں لے کر اس خفیہ مشن کی اہمیت سے آگاہ کر سکتا تھا۔ یوں تو وہ اس بات کا بھی حق رکھتا تھا کہ عظیم اسرائیل کے مفاد میں اپنے وزیر اعظم کو بھی اس خفیہ مشن سے قطعی لا علم رکھے، لیکن اسے احساس تھا کہ وزیر اعظم شمون اس سے زیادہ کٹر یہودی، اور اس نے آئزر کوہن کو موساد کا چیف بننے سے پہلے بھی فری ہینڈ دے رکھا تھا۔ البتہ وہ را سے متعلق ہمیشہ مشکوک رہا کرتا تھا۔ صفحہ نمبر 11، اس کے پیشرو نے اسے بتایا تھا کہ اگر را کے پاس ان سے آدھا ذہن بھی ہوتا تو اب تک وہ اپنے مشترکہ مقاصد میں کبھی کی کامیابی حاصل کر چکے ہوتے۔ را کے اعلی افسران بھی اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق ان سے متعلق ہمیشہ محتاط ہی رہتے تھے، گو کہ ان کے مفادات مشترکہ تھے، لیکن بھارتیوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ موساد کو ان کے اندرونی نظام تک رسائی نہ حاصل ہو سکے، کیونکہ ان کے نزدیک ترین امریکی دوست بھی ان کے سی آئی اے کے ساتھ محدود تعلقات کے قائل تھے۔ موساد ایسی ایجنسی تھی جسے اپنے بیگانے سب ہی خائف تھے، یہ لوگ ان کی دشمنی کی طرح ان کی دوستی سے بھی محتاط ہی رہتے تھے۔ موساد یہودی تنظیم تھی جس کا پہلا اصول یہی تھا کہ اپنے سمیت کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اپنے سمیت کسی کو بھی کسی بھی وقت دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور اپنے اس بہترین اصول پر وہ اپنے قیام کے روز اول ہی سے کاربند تھے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی دشمن یا ان کے دوست ان سے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ ان کا سیدھا سادہ اصول تھا کہ اپنا الو سیدھا کرو، باقی سب جائیں جہنم میں۔ موساد کے اس ایئر فیلڈ پر آئزر کوہن خود موجود تھا، وہ پریز یاسوب کے ساتھ ہی یہاں تک آیا تھا، جبکہ موہن آہلوالیا کو اس دوسرے راستے اور دوسری گاڑی سے یہاں تک پہنچایا گیا تھا۔ تینوں اس وقت اس خفیہ مقام پر ترتیب دیے گئے موبائل اسٹیشن کے ایک ساؤنڈ پروف کمرے میں موجود تھے۔ لک مسٹر آہلوالیا، اس مرتبہ کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس نے پہلے موہن اور پھر یاسوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نو سر، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمام انتظامات براہ راست میرے ہاتھ میں ہیں اور میں کوئی خطرہ مول نہیں لیتا، موہن آہلوالیا نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اس کی کوشش تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو کوہن سے نجات حاصل کرے، کیونکہ جتنی دیر وہ اس کے ساتھ رہتا اس کا بلڈ پریشر نارمل رہنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ صفحہ نمبر 12، اسرائیل کی اہمیت مسلمہ تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ موساد کا شمار دنیا کی خطرناک ترین ایجنسیوں میں ہوتا تھا، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ صحیح تھی کہ بھارت اپنے خطے میں ایک نئی سپر پاور کی حیثیت رکھتا تھا، اور راہ بھی غیر معمولی ایجنسی تھی، کم از کم اپنے خطے میں اس کی اہمیت مسلمہ اور شک و شبہ سے بالا تر تھی، گو کہ موساد کی مدد سے انہوں نے اپنے ہمسایہ ملک خصوصاً پاکستان کے خلاف بڑے بڑے آپریشن لانچ کیے اور مارکے سر کیے تھے، لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں تھی۔ اس کے عوض وہ موساد کو وہ کچھ دے رہے تھے جس کی عام حالت میں اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ پاکستان را اور موساد دونوں کا ٹارگٹ تھا۔ اگر را کو پاکستان کے ایکمی پروگرام پر تشویش رہتی تھی تو موساد کے لیے بھی کہوٹا پلانٹ ایک جان لیوا روگ بن چکا تھا۔ اپنی حیثیت میں انہوں نے یہاں جتنے بھی آپریشن لانچ کیے تھے وہ سب ناکامی سے دوچار ہوئے تھے، تبھی تو انہوں نے را سے تعاون کی درخواست کی تھی۔ اتنی عقل تو موہن آہلوالیا میں تھی کہ وہ موساد کی اس کمزوری کو سمجھ سکتا، انہیں اپنے ذرائع سے موساد کی پاکستان میں ناکامیوں کا علم ہوتا رہتا تھا۔ حال ہی میں موساد نے ایک غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی خوبصورت رپورٹر کے روپ میں اپنی جس ایجنٹ کو پاکستان میں دھکیلا تھا اس نے اس حد تک تو کامیابی حاصل کر لی تھی کہ ہوس اور احساس کمتری کے مارے کچھ نام نہاد سیاستدانوں کی خوابگاہ تک رسائی حاصل کر کے ان سے بہت سی ایسی باتیں اگلوا لی تھی جو عام حالت میں شاید کبھی بھاڑ نہ آ سکتی. لیکن جیسے اس حرافا نے اپنے پر مزید پھیلانے کی کوشش کی اور ایک فوجی آفیسر تک رسائی حاصل کی, اگلے ہی لمحے وہ پاکستانی کاؤنٹر انٹیلیجنس کی عقابی نگاہوں میں آ گئی. موساد کی یہ کامیابی ضرور تھی کہ جیسے ہی اسے علم ہوا کہ ان کے ایجنٹ پاکستان میں انڈر آبزرویشن زیر نگرانی ہے, انہوں نے کمال ہوشیاری سے اسے اڑا لیا. بھارت کے پاکستان میں موجود ہائی کمیشن صرف را کے اڈے ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا میں را کے بہترین مانیٹرنگ سیل بھی تھے, اور وہ اپنے علاوہ پاکستان میں سرگرمی عمل اور غیر ملکی ایجنسیوں کی نہ صرف نقل و حمل پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے تھے بلکہ اس کوشش میں بھی لگے رہتے تھے کہ پاکستان میں ان ایجنسیوں کے مفادات اور ٹارگٹ کا بھی انہیں علم ہوتا رہے. اس طرح ان کا اپنا کام بھی خاصا آسان ہو جاتا تھا. موہن آہلوالیہ کو طلبی بانے سے پہلے اس کے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل نے اچھی طرح بریف کر دیا تھا کہ موساد نے پاکستان میں زبردست جھٹکا کھانے کے بعد کافی عرصے کے بعد ان سے رجوع کیا ہے, اس لیے خواہ مخواہ کی کسی بلیک میلنگ کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں. موہن آہلوالیہ نے کوشش تو یہی کی تھی کہ دوران مذاکرات کسی بھی مرحلے پر کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرے. اس مرتبہ اس کے بدلے ہوئے رویے کا نوٹس موساد نے لیا تھا, لیکن وہ اسے آہلوالیہ کی سادہ لوئی سے زیادہ کچھ اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مڈل ایسٹ کے تمام مسلمان ممالک میں ان کا سارا گورکھ دھندا موساد کے بلبوتے پر ہی چل رہا ہے. اگر موساد ان سے ہاتھ کھینچ لے تو یہاں بھارتی کوئی آپریشن اگلے 50 سال میں بھی لانچ نہیں کر سکتے. ان کا احساس برتری جوں کا تو برقرار تھا. آہلوالیہ کا جی تو یہی چاہتا تھا کہ ابھی سارے گورکھ دھندے پر لعنت بھیج کر اپنے دیش واپس جائے اور راہ کی مدد سے جاری موساد کے تمام آپریشن روک دے, لیکن وہ ایسا بدقسمتی سے صرف سوچ ہی سکتا تھا, اس پر عمل ممکن نہیں تھا. تھوڑی دیر بعد ہی وہاں موجود طیارے میں دونوں سوار ہو گئے. اس طیارے کا عملہ ایک پائلٹ اور دو معاونین پر مشتمل تھا, اس کے صرف دو مسافر تھے, را کا ڈپٹی ڈائریکٹر آہلوالیہ اور موساد کا کیٹسا پریز یاسوب. صفحہ نمبر 14. دن بھر کی بھاگ دوڑ نے آہلوالیہ کو تھکا دیا تھا. سارا دن موساد کے ذمہ داروں سے مغز ماری کرتے گزرا تھا. یہ لوگ بال کی کھال اتار لیا کرتے تھے. انہوں نے آہلوالیہ سے ایسے سوالات کیے تھے کہ وہ خود چکرا کر رہ گیا. اس سے ہر ممکن تحفظات حاصل کر لیے تھے. آہلوالیہ کے لیے حیران کن بلکہ کافی حد تک پریشان کن بات یہ تھی کہ ان لوگوں کی معلومات پاکستان سے متعلق را کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی, خصوصاً پاکستان کی ایٹمی تنصیبات سے متعلق. جو کچھ بھی آہلوالیہ نے بتاتا وہ اسے آگے کی بات آہلوالیہ کو بتا کر پریشان کر دیتے. اب اسے شاید 40 گھنٹے بعد قدر سہولت میسر آئی تھی. اس نے اپنی ٹانگیں آگے کی سمت پھیلا کر سیٹ کی پشت کو پیچھے دھکیلا اور آنکھیں بند کر لی. طیارہ فضا میں بلند ہونے کے بمشکل 15-20 منٹ بعد آہلوالیہ گہری نیند سو رہا تھا. اسے کچھ فاصلے پر بیٹھا یاسوب بڑی عجیب ہی نظروں سے اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کا جائزہ لے رہا تھا, لیکن کیا مجال جو اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا ہو. اسے آہلوالیہ پر قدرے رحم بھی آ رہا تھا جو نیند سے لڑنے کی ناکام کوششوں میں مصروف اور کبھی کبھی اچانک ہڑبڑا کر یاسوب کی طرف دیکھ لیتا تھا کہ کہیں اسے دیکھ تو نہیں رہا. اس کی خواہش تھی کہ اسے نیند آ جائے, اور ایسا ہی ہوا جب معاونین میں سے ایک اس کے قریب ریفریشمنٹ کی ٹرالی دھکیلتے ہوئے آیا تو را کا ڈپٹی ڈائریکٹر گہری نیند کے مزے لے رہا تھا. معدب معاون نے یاسوب کی سیٹ کے سامنے پھیلی ٹرے پر اس کی حسب خواہش مشروب رکھا اور گردن گھما کر سوتے ہوئے آہلوالیہ پر نظر ڈال کر دوبارہ یاسوب کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا. رہنے دو, یاسوب نے اسے کہا, اور معاون نے مؤدب ہو کر سر چکائے ہوئے اپنی راہ لی. آہلوالیہ کی آنکھ کھلی تو جہاز بحیرہ ہند پر اڑ رہا تھا. آنکھیں ملتے ہوئے اس نے کھڑکی میں سے دیکھا تو یوں لگا جیسے وہ ہوائی کے بجائے سمندری جہاز سے سفر کر رہا ہو. حیرت انگیز حد تک سطح سمندر کے قریب ان کا جہاز پرواز کر رہا تھا. آہلوالیہ نے 2-3 مرتبہ آنکھیں جھپکا کر یہ یقین کرنا چاہا کہ کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا, لیکن یہ خواب بھی سچائی تھی. اسرائیلی فضائیہ کا انتہائی تربیت یافتہ کیپٹن وکٹر جے موساد ہمیشہ ایسے خطرناک مشن کے لیے منتخب کیا کرتی تھی, آج بھی مہارت کا کمال دکھا رہا تھا. اس نے اپنی طیارے کو اتنی کم بلندی پر رکھا ہوا تھا کہ اس علاقے میں موجود حساس ترین ریڈار بھی اس کی نقل و حرکت نوٹ نہیں کر سکتا تھا. اتنی کم بلندی پر اس رفتار سے جہاز کو اڑانا اس کا کمال تھا. آہلوالیا نے اپنی آنکھیں سامنے کی طرف جما دی. اچانک اسے اپنے سر پر لگے مائک سے پائلٹ کی آواز سنائی دی. سر اگر آپ برا نہ منائیں تو اپنی کھڑکی کے شٹر بند کر دیں, ہم بہت حساس علاقے سے گزر رہے ہیں, اگلے 20 منٹ تک کچھ بھی ممکن ہے. آہلوالیا سمجھ گیا کہ جہاز سیکیورٹی کے انتہائی جدید آلات سے لیس اس کی ہر سیٹ پر موجود مسافر کی ہر حرکت پائلٹ کی نظروں میں آ سکتی ہے. اس نے فوراً اپنی کھڑکی کے پلاسٹک شٹر بند کر دیے. آہلوالیا جانتا تھا کہ اب وہ پاکستان کی سمندری حدود سے کچھ فاصلے پر گزر رہے ہیں اور پاکستان کے بحری عقابوں سے متعلق اسے کوئی غلط فہمی نہیں تھی. ابھی چند روز پہلے ہی جب انہوں نے پاکستان کے ایک ساحلی علاقے میں تخریبکاری مواد پہنچانا چاہا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ جو محفوظ ترین طریقہ اپنی دانش میں انہوں نے اپنایا تھا وہ بھی پاکستان میری ٹائم ایجنسی کی نظروں میں آ جائے گا. صفحہ نمبر 16. پاکستانی ماہی گیروں کی ایک کشتی کے ذریعے بظاہر وہ لوگ بڑی کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھے, لیکن جب ایک دیدبان ان کے سروں پر نیچی پرواز کرتا ہوا گزرا 15-20 منٹ بعد جب وہ مطمئن ہو کر پاکستانی ساحل کی طرف بڑھ رہے تھے, این ان لمحات میں اچانک دو برق رفتار گن بوٹس نے جو شاید کسی سمندری چٹان کے پیچھے پہلے ہی چھپی ہوئی تھی انہیں جکڑ لیا. 5 دہشت گردوں اور راک ایک انسٹرکٹر سمیت کشتی پکڑی گئی. کیا مجال جو اس واقعے کی کانو کان خبر ہی کسی کو سوائے را یا پھر پاکستانی ایجنسیوں کی ہو پائی. یہ بڑی کھیپ تھی جو اگر متعلقہ ہاتھوں تک پہنچ جاتی تو بہت تباہی لاتی, لیکن پاکستانی بحریہ کے مضبوط حفاظتی نظام میں کوئی خلا بظاہر وہ ابھی تک تلاش نہیں کر پائے تھے. آہلوالیا اپنی سیٹ پر قدرے سے مٹ کر بیٹھ گیا. یاسوب ابھی تک اس کی طرف کا نکھیوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا. اس جہاز میں ایک ایسا خودکار نظام موجود تھا جس کی مدد سے جہاز تباہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے سوا اس کے سوار پائلٹ سمیت محفوظ رہ سکتے تھے. آہلوالیا جس سیٹ پر بیٹھا تھا وہ ایک محفوظ کن فضائی کیبن تھا جسے کسی بھی خطرے کی صورت میں پائلٹ ایک بٹن دبا کر جہاز سے الگ کر دیتا, وہ بحفاظت زمین پر اتر جاتے. آہلوالیا ان خیالات میں گم تھا جب اس کی سیٹ کے کونے میں لگے مائک میں زندگی پیدا ہوئی. کیری آن سر, پائلٹ اس سے مخاطب تھا. وہ سمجھ گیا پائلٹ کیا چاہتا ہے. دوسرے لمحے اس نے سامنے نرس فون اٹھا لیا. اب اس کا رابطہ جہاز کے مین کنٹرول ریڈیو سسٹم سے ہو چکا تھا. دوسری طرف بھارت کا سیکیورٹی سسٹم آن لائن تھا. شاید کسی ساحلی ریڈار یا پھر یہاں ایکٹیو سیٹلائٹ سسٹم نے جہاز کو نوٹ کر لیا تھا. ان سے شناخت طلب کی جا رہی تھی. صفحہ نمبر 17. اپنی شناخت کراؤ. ایک ہی پیغام تکرار سے دہرایا جا رہا تھا. یہ اسپیشل فلائٹ XN0 ہے, آہلوالیا نے اطمینان سے کوڈ دہرایا. دوسری طرف چند ثانیے کے لیے خاموشی چھا گئی. شاید دوسری طرف سے کوڈ چیک کیا جا رہا تھا. سر اپنی شناخت کروائیں, دوبارہ کوڈ مانگا گیا. جواب میں آہلوالیا نے ایک اور کوڈ دہرایا اور راجر آؤٹ کہہ کر ریسیور اپنی جگہ جما دیا. اس کے ساتھ ہی ان کا سلسلہ بھارتی ریڈار سسٹم سے منقطع ہو گیا. ابھی انہیں بمشکل 3 منٹ ہی گزرے تھے جب 3 بھارتی جنگی طیاروں کی ایک فارمیشن ان کی طرف بڑھتی دکھائی تھی. اس کے ساتھ ہی کیپٹن وکٹر نے اپنی بلندی بڑھانی شروع کر دی اور اب قدر سہولت سے جہاز اڑا رہا تھا. اسے آغاز پر ہی سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ پاکستان کی سمندری حدود کے نزدیک بھی نہ پھٹکے اور نہ ہی یہاں کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے. اور وکٹر نے بڑی ہمت سے خلاف فطرت اس حکم کی پابندی کی تھی کیونکہ وہ اپنی جبلت میں متشدد تھا. اسے کسی ایسے کسی حکم کی پابندی اس کے لیے مشکل تھی, لیکن یہاں معاملہ چونکہ پاکستان کا تھا جس سے اس کا واسطہ ابھی تک نہیں پڑا تھا. بھارتی طیاروں کی فارمیشن ان کے سامنے پھٹ گئی. ایک طیارہ آگے اور دو ان کے عقب میں آ گئے تھے جن کی رہنمائی میں وہ اس اڈے تک پہنچ گئے تھے جہاں سنجے دیوگن کی کمان میں ان کے استقبال کی تیاریاں مکمل تھی. جہاز کے زمین کو چھونے تک بھارتی جنگی طیارے اس پر سایہ فگن رہے اور پھر اپنے مستقر کو واپس لوٹ گئے. ایئر کنٹرول ٹاور کی ہدایت کے مطابق جہاز کو ایک محفوظ کونے میں چھپا دیا گیا تھا جہاں وہ مکمل کیموفلاج تھا. صفحہ نمبر 18. جس ٹرک سے سیڑھی جہاز کی طرف جا رہی تھی اسے سنجے دیوگن خود چلاتا ہوا یہاں تک لایا تھا. سیڑھیوں سے آلو والیا اور یاسوب دونوں اترے. یاسوب نے اپنے چہرے کو ایک بڑے رومال سے جیسا عموماً فلسطینی استعمال کیا کرتے تھے اس طرح چھپا رکھا تھا کہ سوائے اس کی آنکھوں کے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا. گو کے رن وے کے اس حصے کی لائٹس جہاز کے انجن بند ہوتے ہی آف کر دی گئی تھی اور اندھیرے میں کچھ فاصلے سے بھی کسی کے خد و خال واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے. لیکن موساد کے یاسوب پریز نے کوئی دقیقہ فروغ برداشت نہیں کیا تھا اور ہر ممکن احتیاط اپنی تربیت کے مطابق اختیار کر لی تھی. دونوں رات کے اندھیرے میں جہاز کے نزدیک موجود ایک سیاہ شیشوں والی جیپ میں سوار ہوئے اور جیپ فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوا. کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 میں سنیں.